لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں آج بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ نام حضور سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ علیہ السلام کی عقیدت میں آپ علیہ السلام کے ناموں کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتوں اور رحمتوں کا نزول آپ پر بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی آج کے سلسلے میں سب سے پہلا نام جو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے وہ ہے القانت القانت الف لام پھر قاف پھر الف پھر نون پھر تا القانت قانت اس کے معنی علماء نے مختلف بیان کیے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے الطائع یعنی وہ ہستی کہ جو اطاعت کرنے والی ہو فرما برداری کرنے والی ہو یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے القانت بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ اللہ عز و جل کے احکام کی پیروی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ احکام کے اوپر عمل کرنے والے ہیں جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو بجا لانے والے ہیں جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منع فرمایا ہے اس سے آپ رکنے والے ہیں یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی تھی کہ جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا آپ تمام باتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رکنے کا حکم ارشاد فرمایا آپ اس سے ہمیشہ رکے رہا کرتے تھے تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب القانت بولا جائے گا تو مطلب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا دوسرا معنی اسی لفظ کا القانت کا علماء نے یہ بیان کیا کہ لزوم الطاعت مع الخضوع یعنی وہ ہستی کہ جو ہمیشہ اطاعت کرنے والی ہو اور ساتھ ہی ساتھ خضوع یعنی عاجزی کو اختیار کرنے والی ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے لیکن آپ علیہ السلام اس پر فخر نہیں کرتے تھے بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے عاجزی پیش کیا کرتے تھے نہ یہ کہ اس میں کوئی فخر و تکبر پایا جائے آپ علیہ السلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں گزری آپ علیہ السلام کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں گزری لیکن کبھی بھی آپ علیہ السلام نے اپنے ان افعال کے اوپر فخر و تکبر نہیں فرمایا بلکہ آپ ان رذائل سے بالکل منزہ اور پاک تھے حتیٰ کہ مشہور احادیث ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یعنی جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے اس کا چرچہ کیجئے یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہر ایک پر ہوتی ہیں تو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس بندے پر کی ہیں تو ان نعمتوں کا چرچہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف کمالات عطا فرمائے بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے اور آپ علیہ السلام نے اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سید اولین والآخرین بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حمد کا جھنڈا مجھے دے گا، میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا۔ لیکن ہر جملے کے بعد تقریباً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، وَلَا فَخْرَا، کہ مجھے ان پر فخر نہیں ہے، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، میں اس پر فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا۔ تو جب کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، اور وہ کمالات عطا فرمائے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو نہیں ملے، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی فرماتے ہیں، انکساری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمائے ہیں، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ تو پھر جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، تو اس پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک معنی علماء نے القانت کا یہ بیان کیا کہ طویل القیام فی صلاتہ، یعنی وہ ہستی کہ جو اپنی نماز میں طویل قیام کرنے والی ہو، یعنی کھڑے رہنے والی، جب نماز پڑھے تو لمبا قیام کرے، ایسی ہستی کو بھی القانت کہا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر دو طرح کی آیات نازل فرمائی ہیں، جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسی معاملے کے بعد پیش آئیں۔ نمبر ایک، سورہ مزمل کی آیت کے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قیام کرا کیا کریں مگر تھوڑا، یعنی قیام بھی کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور آرام بھی فرمائیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ آپ آرام بھی کیا کریں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو وہ نماز پڑھتے دیکھ سکتا تھا، اور اگر وہ رات میں چاہتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سویا ہوا دیکھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سویا ہوا دیکھ بھی سکتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رات ایسی ہوتی تھی کہ جس میں آپ آرام بھی فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، یعنی آپ نے معتدل زندگی گزاری کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی پائی جاتی اور ساتھ ہی آرام بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایسی زندگی گزاری کہ جس پر عمل کرنا امتیوں کے لیے آسان ہو جائے، کہ اگر کوئی شخص رات میں عبادت کرتا ہے آرام کی حاجت ہے تو آرام کرے گا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار پر چلنے والا ہوگا، یعنی اس کے لیے آسانی ہی آسانی اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا فرما دی۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے حوالے سے یہ نازل فرمائی کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن للتشقیٰ، یعنی اے محبوب، اے طاہر و طیب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل جوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا حکم خود آپ کا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، طویل طویل قیام کرنے والے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو القانت کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی عبادت کا معاملہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اعلان نبوت سے پہلے بھی فرمایا کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، اعلان نبوت سے پہلے نہ کرتے ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ ایک ایک مہینے تک غار حرا کے اندر قیام فرماتے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو القانت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کہ جو اطاعت کرنے والی ہو، وہ ہستی کہ جو اپنی نماز کے اندر طویل طویل قیام کرنے والی ہو، وہ ہستی کہ جو عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل میں سے حصہ عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہم آج کے سلسلے میں ذکر کریں گے، وہ ہے الرجیح کے نام سے، یعنی الف لام پھر را پھر جیم پھر یا پھر ہا، الرجیح، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ الزائد علی غیرہ فی الفضل، یعنی وہ ہستی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت عطا فرمائے، یعنی جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ راجے ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فضائل و کمالات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیے ہیں، تو ایسی ہستی کو الرجیح کہا جاتا ہے. اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فضائل و کمالات عطا فرمائے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو کسی دوسرے کو بالکل بھی نہیں ملی، اس میں سے کوئی حصہ کسی دوسرے کو نہیں ملا، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور بہت سی وہ چیزیں کہ جو دوسروں کو بھی دی گئیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے، الخصائص الکبریٰ. اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو یہ کمالات یہ فضائل حاصل ہوئے ہیں. وہ باتیں اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں. آپ نے اپنی ایک اور کتاب الفارق بین المصنف والسارق کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اس کتاب میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کو یعنی الخصائص الکبریٰ کو میں نے 20 سال کے اندر لکھا ہے، 20 سال کے عرصے میں میں نے لکھا ہے، اور اس میں میں نے کئی کتابیں چھانی ہیں، تفسیر کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، حدیث کی شروحات کی کتابیں. مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد 20 سال میں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کو جمع کیا، اور اس کتاب کے اندر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 1000 سے زیادہ وہ باتیں ذکر کی ہیں کہ جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہوئی ہیں. تو الرجیح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضل وہ کمال عطا فرمائے جو دوسرے کے اندر نہ ہو، یا دوسرے کے اندر ہو تو اس ہستی کے اندر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نبی کو جو معجزہ جو کمال دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. علماء نے اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں. شیخ عبدالحق شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ کے اندر پوری ایک فصل باندھی ہے، جس میں آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کیا اور ساتھ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو ذکر کیا. مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں آپ، سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل و کمالات عطا فرمائے. آپ کو ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ آپ کی امت نے، بنی اسرائیل نے جب آپ سے پانی طلب کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی لاٹھی، اپنا عصا پتھر پر مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ 12 پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور واقعی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا. وہ اس طرح کہ جو پتھر ہیں ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے، ان میں سے پانی نکلتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ چشمے پانی کے پتھروں سے جاری ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کا ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے پانی جاری ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جب وہ شک ہوتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو پتھر جو ہیں ان میں سے پانی کا جاری ہونا یہ وقوع پذیر ہے. یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی پتھر پہ لاٹھی مارے، کچھ بھی مارتا رہے، تو اس میں سے پانی اسے جاری نہیں ہوگا. وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمایا. یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ عطا فرمایا. وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگشت مبارکہ تھیں، یعنی انگلیاں تھیں، اس میں سے 1 سے زیادہ مرتبہ پانی کے چشمے جاری فرمائے. یعنی کئی مواقع ایسے ہوئے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پانی ختم ہو چکا ہے. تو جتنا پانی تھا وہ بارگاہ رسالت کے اندر پیش کیا گیا، ایک برتن کے اندر ڈالا گیا. حدیثوں کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر کئی مقام پر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالیں تو اس میں اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ وہ مکمل انگلیاں اس کے اندر ڈوب جاتیں، اتنا پانی تھا کہ بس جس کو پانی کہا جا سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں انگلیاں ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود بھی پیا, اپنے جانوروں کو پلایا, اپنے مشکیزے بھر لیے. کسی نے سوال کیا کہ آپ کتنے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ہم اتنے تھے لیکن اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کفایت کر جاتا, 1 لاکھ کو پورا کر جاتا. یعنی اتنا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا, اور ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ جاری ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمال عطا فرمایا, ایک معجزہ عطا فرمایا جو آپ کی فضیلت ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے کہ آپ جو ہے مٹی کی مورت بناتے اور اس پہ پھونکتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتی, زندہ ہو جاتی, مردوں کو آپ زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا, سورہ آل عمران میں بھی ذکر فرمایا, اور سورۃ المائدہ کے اندر بھی ذکر فرمایا اس کو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر معجزے عطا فرمائے, اس سے بڑے معجزے عطا فرمائے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ ایک معجزہ ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی چیزوں کو زندہ کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ چیزیں حاضر ہوئیں کہ جن کے اندر روح نہیں ہوا کرتی. کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ درخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے سلام عرض کیا, آپ سے گفتگو کی, پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے, تو گویا کہ آپ پتھروں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, آپ کے ہاتھ کے اندر پتھر تسبیح پڑا کرتے تھے. جانوروں کو زندہ کرنے کے, بکریوں کو زندہ کرنے کے کئی واقعات موجود ہیں. ایک شخص کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطالع المسرات کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دعوت دی کہ تم اسلام کو قبول کر لو, ایمان قبول کر لو, تو اس نے یہ شرط رکھی کہ آپ میری بیٹی کو زندہ کر دیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیٹی کو زندہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بڑھ کر معجزہ عطا فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الرجیح کہا جاتا ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ جس کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت اور کمال موجود ہو, تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو الرجیح کہا جاتا ہے. اگلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج کے سلسلے میں ہم ذکر کریں گے, وہ دو نام ایک ساتھ ہیں. ایک نام ہے مقتفن کے نام سے, میم پھر اس کے بعد قاف پھر تا پھر فا اور فا کے نیچے دو زیر کی تنوین, اگر اس کو پیچھے الف لام لگا لیں تو پھر یہ المقتفی بن جائے گا. اور دوسرا نام ہے المقفی, الف لام پھر اس کے بعد میم پھر اس کے بعد قاف پھر اس کے بعد فا جس کے اوپر تشدید ہے پھر اس کے بعد یا, المقفی, مقتفن اور المقفی. ان دونوں کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا, عربی میں پیچھے آنے والے کو مقتفن یا المقفی یہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کا معنی یہ بنے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آئے, یعنی ان کے پیچھے آئے, پہلے وہ آئے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے. تو اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقتفن اور المقفی یہ کہا جاتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم الانبیاء ہونے والے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں, کہ یعنی وہ ہستی کے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آئی ہو. اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اس کا ٹھیک معنی یہ ہے کہ وہ ہستی کے جو اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو گزر چکے ہیں ان کی سیرت پر عمل کرنے والی ہو, ان کے طریقے پر عمل کرنے والی ہو, ان کی موافقت کرنے والی ہو, تو ایسی ہستی کو المقفی یا مقتفن یہ کہا جاتا ہے. اس معنی کو علماء نے زیادہ پسند کیا. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر وہ تمام کی تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں کہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر موجود تھیں, جیسا کہ ابھی پیچھے ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام باتیں حضور علیہ السلام کو بدرجہ اتم عطا فرمائی تھیں, اور اسی معنی قرآن پاک کی ایک آیت بھی موجود ہے. تو جو جو باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ تھیں کہ جن کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ آپ کی شریعت کے اندر بھی ہوں, آپ کے اندر بھی ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقتفن اور المقفی یہ کہا جاتا ہے. علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطالع المسرات کے اندر شعب الایمان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ شعب الایمان کے اندر شیخ عبد الجلیل قصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے یہ جو نام ہے المقفی، یہ حضور علیہ السلام کے عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، یعنی یہ شیخ عبد الجلیل قصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقفی بنایا، یعنی آپ علیہ السلام کو جتنے بھی فضائل اور کمالات تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو قرب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری تھی، جس کا مرتبہ جتنا زیادہ بڑا ہو سکتا ہے، ان تمام مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یعنی ہم پیچھے سن کر آئے کہ المقفی یا مقتفی اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جو پیچھے آنے والی ہو، تو اس اعتبار سے اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ علیہ السلام نے کمالات کے اندر، فضائل کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، آپ سب سے آگے بڑھے، سب سے آگے مرتبہ، سب سے بڑا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، باقی تمام کے تمام آپ سے پیچھے رہ گئے. حضور علیہ السلام کی یہ بات خود سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے بیان ہوئی کہ جب معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لے کر گئے، مسجد اقصیٰ میں آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، تو اس نماز کے بعد مختلف انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے فضائل و کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے طور پر اس کو بیان کیا. آدم علیہ السلام نے اپنے فضائل و کمال بیان کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، سب نے اپنے اپنے فضائل اور کمالات بیان کیے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے فضائل اور کمالات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے وہ بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حبیب بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی. تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ یہی وہ فضائل و کمالات ہیں کہ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے اوپر فضیلت دی گئی ہے. مقفی کا ایک معنی یہ ہے وہ ہستی کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے آگے ہو، سب سے بڑھ کر ہو، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زیادہ لائق معنی ہے، اور خاتم الانبیاء والا معنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بالکل موافق معنی ہے. تو یہ کچھ نام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کہ جو ہم نے سنے. اللہ تبارک و تعالی نے اس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے اندر آپ کے جو نام آئے، پچھلی کتابوں کے اندر جو آپ کے نام آئے، اس میں سے بعض نام آج ہم نے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی. ان میں سے ایک نام ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا القانت ذکر کیا، دوسرا الرجیح ذکر کیا، تیسرا نام مقتفین اور المقفی ذکر کیا، ان کے معنی بھی ذکر کیے، اور ان کے تحت جو فضائل علماء نے بیان کی ہے اس کو بھی ذکر کرنے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے. مسئلہ جو ہر دفعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا یہ یقیناً باعث سعادت ہے، باعث فضیلت ہے، اور اس بات کی ترغیب آئی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے نام کی برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے تو اس کے لیے بشارتیں موجود ہیں، مغفرت کی، جنت کی بشارتیں موجود ہیں، کئی فضیلتیں جو ہیں اس حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں. آج کے سلسلے میں جو ہم نے نام سنا القانت، یہ نام اگرچہ کہ رکھنا جائز ہے دوسرے کے لیے، لیکن چونکہ اس کے اندر وہ معنی ہے کہ جس کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات کے لائق ہے، آپ بیان فرمائیں آپ کے لائق ہے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ لائق نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی یہ نام رکھے گا تو نام رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس نام سے بچا جائے. اسی طرح الرجح کا ہے کہ یہ نام رکھنے سے بھی دوسرے کو بچنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے فضائل و کمالات یہ مسلم ہیں، ہر ایک تسلیم کرتا ہے، لیکن ہر ایک کو اس طرح کا نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ جس کے اندر اس طرح کی فضیلت یہ پائی جائے. اگر ناموں کے حوالے سے آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پچھلے سلسلے بہت سارے ہوئے ہیں، ان میں بھی ہم نے حضور علیہ السلام کے بہت سارے نام ذکر کیے ہیں، اور المدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب شائع کی ہے نام رکھنے کے احکام کے حوالے سے، اس کا مطالعہ فرما لیں، اس میں بھی آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے کہ جو آپ حضور علیہ السلام کے ناموں پر رکھ سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صادق